ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذ الله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما سورہ سجدہ کے ساتھ اس کی مناسبت اس طریقے سے ہوگی کہ سورہ سجدہ کی آخری آیت میں باری سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ اس میں کافروں اور مشرکوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس فیصلے کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا اس فیصلے کی ایک شکل غزوہ احزاب ہے اور غزوہ بنو قریظہ ہے چونکہ جس وقت غزوہ احزاب مکمل ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب یہ کفار اور مشرکین کبھی مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہوا کہ غزوہ احزاب کے بعد کوئی کافر مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا بلکہ جتنے بھی واقعات پیش آئے وہ اقدامی پیش آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دوسرے کافروں کے یہاں تشریف لے گئے اسی لیے غزوہ احزاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فتح کا کامیابی کا ایک عظیم فیصلہ تھا اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو تا قیامت محفوظ فرما دیا یہ ایک مناسبت دونوں کے درمیان کے اندر ہے سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب یہ حزبن کی جمع ہے اور حزب کے معنی آتے ہیں جماعت کے وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب کے مشرکین اور کفار کی بہت ساری جماعتیں آپس میں مل جل کر کے اتحاد کر کے مدینہ منورہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور مشرکین اور کفار کی بہت ساری جماعتوں کے ساتھ مدینہ میں اندر رہنے والے یہودیوں نے بھی ان کا تعاون کیا تھا خاص طور پر قبیلے بنو قریظہ کے یہودیوں نے ان مشرکین اور کفار کے قبیلوں کا تعاون کیا تھا تو گویا دو طرح کی جماعتوں کا اتفاق ہوا، ایک مشرکین اور کفار کی جماعتیں اور قبائل، اور دوسرا مدینے میں رہنے والے یہود، انہوں نے آپس میں اتحاد کر کے مدینہ منورہ کے اوپر فیصلہ کن حملہ کیا. ان کی نظر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ قتل کر دو اور اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے دے. یہ ان کا ناپاک مقصد تھا. تو چونکہ انہوں نے آپس میں اتحاد کر کے زبردست حملہ کیا اور اس میں بہت ساری جماعتیں متحد ہو گئی، اسی نسبت سے اس کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا اور اس سورت کو سورت الاحزاب کہا گیا. اس کا دوسرا نام خندق بھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنے ساری جماعتیں آپس میں متفق ہو کر جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئی تو ان کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاقہ فارس کے تجربے کے پیش نظر ایک رائے دی کہ ہمارے فارس کے علاقے کے اندر جب دشمن قوی ہوتا ہے اور مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو ایسے موقع کے اوپر ہم خندق کھود کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. تو ان کی اس رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور آپ نے خندق کھدوانے کا فیصلہ فرمایا، تو اس مناسبت سے اس کو خندق بھی کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر بنیادی مضمون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان ہے، اور یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ پر بھی یا محمد کہہ کر کے خطاب نہیں فرمایا، جیسے کہ یا نوح ہے، یا آدم ہے، یا ابراہیم ہے، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لفظ یا کے ذریعے سے خطاب فرمایا نام کے ساتھ، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ یا کے لفظ کے ساتھ پورے قرآن کے اندر کہیں خطاب نہیں ہوا. یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت ہے. ہاں، آپ کے لقب کے ساتھ، آپ کی شان نبوت کے ساتھ یا کے ذریعے آپ کو خطاب کیا گیا، یا ایھا النبی، گویا کہ اس کے اندر آپ کے عظمت شان کا بھی بیان ہے. تو بعض مفسرین فرماتے کہ اس سورت کا ایک مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا بیان، دوسری بات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کا بیان بھی اس صورت کے اندر موجود ہے. نمبر 3، احزاب اور خندق کے واقعے کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. نمبر 4، چونکہ اس احزاب کے حملے کے موقع پر، جماعتوں کے حملے کے موقع پر یہود بنو قریظہ نے غداری کی، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس کے اندر لڑائی نہیں کریں گے، اور مدینہ کے اوپر باہر سے اگر کوئی حملہ ہوگا تو مل جل کے مقابلہ کریں گے. تو وہ جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کی یہود بنو قریظہ نے خلاف ورزی کی، عہد شکنی کی. اس لیے جیسے ہی احزاب کا واقعہ پورا ہوا فوراً غزوہ بنو قریظہ پیش آیا. اس لیے باری سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں غزوہ بنو قریظہ کے واقعے کو بھی بیان فرمایا. یہ بھی اس صورت شریفہ کے اہم مضامین کے اندر سے. تو چار اہم مضامین ہو گئے: حضور کی خصوصیات کا بیان، عظمت اور احترام کا بیان، غزوہ خندق کا بیان اور غزوہ بنو قریظہ کا بیان. یہ چار چیزیں اس سورت شریفہ میں بیان کی گئی ہیں. ابھی احزاب والا واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ یہاں صرف تعارف کے لیے مختصر سمجھ لو، باقی آگے واقعہ آیت کے اندر تفصیل سے آ رہا ہے. مدینہ منورہ سے یہودیوں کے دو بڑے قبیلے، ایک قبیلے بنو نضیر وعد کے ساتھ اور دوسرا یہودی قبیلہ قبیلے بنو ابو وائل، اس قبیلے کے 20 آدمی جن کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی آخری درجے کی تھی، اسلام کے متعلق نفرت ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور وہ کسی طرح بھی مدینہ کے اندر اسلام کو استحکام نصیب ہو اس کو گوارا نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ملے، مقبولیت ہو، وہ اس کو گوارا نہیں کرتے. ایسے خطرناک حاسد اور دشمن قبیلے بنو نذیر، ابو وائل، اس کے 20 آدمی منتخب مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ جا کے مکہ مکرمہ کے قریشی سرداروں کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کر کے ان کی آپس میں ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا ہے، اور انہوں نے مدینہ آ کر کے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، ہم آپس میں مل جل کر کے کوئی محاذ بناتے ہیں، ایسا محاذ کہ آخری آدمی تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے اور اسلام کو مٹا دیں گے. اس کے اوپر انہوں نے آپس کے اندر معاہدہ کیا، قریش مکہ کو تو جیسی ان کی چاہت تھی ایسی بات مل گئی، لیکن قریش مکہ کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، ابو سفیان وغیرہ، وہ بھی بڑے ذہین لوگ تھے، وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ یہودی لوگ بت پرستی کی مخالفت کے اندر تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کو برا بھلا کہتے ہیں اور شرک کی مخالفت کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ یہودی لوگ بھی توحید کے قائل ہیں اور بت پرستی کے مخالف ہیں، تو یہ تو مذہبی اعتبار سے ہمارے ساتھ متحد ہو ہی نہیں سکتے، ان کا تو مذہبی اعتبار سے قریبی تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے. اسی لیے قریش مکہ نے ساری بات چیت کرنے کے بعد دھیرے سے ان یہودیوں سے پوچھا کہ اچھا بھائی بتلاؤ، ہمارا مذہب اچھا ہے یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اچھا ہے؟ حالانکہ اس سوال کا جواب ظاہر تھا کہ توحید کے اعتبار سے مذہب یہود اور مذہب اسلام میں اتحاد تھا، اور مشرکین مکہ کا مذہب سراسر غلط تھا، تو ان کو تو فوراً یہ جواب دینا چاہیے کہ تم جو بت پرستی کرتے ہو وہ غلط ہے، شرک کرتے ہو وہ غلط ہے، اسلام اور توحید صحیح ہے، لیکن محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر اپنی غیرت کے خلاف ان یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہارا مذہب اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے مقابلے کے اندر. یہ ان 20 یہودیوں کا جواب واقعہ اور حقیقت کے خلاف تھا، محض حضور کی دشمنی کے اندر تھا اور مکہ کے کافروں کو خوش کرنے کے واسطے تھا کہ انہوں نے ان کے بت پرستی والے مذہب کو اچھا کہہ دیا. پھر اس کے اوپر بھی بس نہیں ہوا، بلکہ قریش کے 50 سرداروں کا انتخاب کیا گیا، 50 قریشی سردار اور 20 مدینہ سے آئے ہوئے یہودی، ان 70 آدمیوں نے مل کر کے کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر کے قسم کھائی اور آپس کے اندر حلف لیا اور معاہدہ کیا اس بات کے اوپر کہ ہم لوگ ہر طرح کی جان کی بازی لگا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ دیکھیے کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ کا گھر کعبہ اور اس کعبہ کے پردے پکڑ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے معاہدہ اور حلف ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب دین کو مٹانے کے لیے حلف ہو رہا ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلیم ذات ہے اور دشمنوں کی اس بات کو اللہ تعالیٰ تحمل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی اور آخری چہیتا مذہب، اس کے خلاف اللہ کا گھر اور اللہ کے گھر کے پردے پکڑ کر کے یہ لوگ معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کر رہے ہیں، تحمل کر رہے ہیں اس کو، خیر معاہدہ کر لیا، اور معاہدہ کر کے ساری باتیں طے ہو گئی، اور طے ہونے کے بعد جو ہے یہ قبیلے، یہ جو 20 یہودی آئے تھے وہ وہاں سے نکلے مکہ سے، اور مکہ سے نکل کر کے یہ گئے عرب کے ایک مشہور جنگجو خطرناک قبیلہ، قبیلے غطفان کے لوگوں کے پاس۔ یہ عرب کا بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور لڑنے مرنے کے اندر بڑا مشہور اور بڑا ماہر قبیلہ تھا۔ اس کا سردار تھا عیینہ ابن حصن، سواد کے ساتھ اس سے ملاقات کی اس 20 آدمی کے وفد نے، اور عیینہ ابن حصن کو نہ مسلمانوں سے دشمنی نہ یہودیوں سے محبت، وہ ایک الگ تھلگ قبیلہ تھا۔ تو ان یہودیوں نے جا کر کے ان کو ایک اور لالچ دیا، لالچ کے اندر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ خیبر کے اندر جتنی کھجوریں ہوتی ہیں ایک سال کی تمام کھجوریں ہم قبیلے بنو غطفان کو دے دیں گے، اور بعض روایتوں کے اندر ہیں کہ سال بھر کی آدھی کھجوریں خیبر کی وہ ہم قبیلے غطفان کو دے دیں گے، اس شرط کے اوپر کہ ہم لوگ جو حملہ کریں گے اس میں تم کو تعاون کرنا ہے، ساتھ دینا ہے، مدد کرنا ہے۔ تو عینہ ابن حصن تو خوش ہو گیا، چونکہ خیبر کی کھجوریں بڑی مشہور تھیں، وہاں کی کھجور کی باڑیوں کی پیداوار اور پھل بڑی مقدار کے اندر تھے، اس لیے وہ تو خوش ہو گیا، راضی ہو گیا کہ اگر ہمیں کھجور ملتی ہو تو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال معاہدہ ہو چکا اور قبیلہ غطفان کے لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے تعاون کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ایک روایت کے مطابق شوال کا مہینہ سن 4 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، دوسری روایت کے مطابق شوال کا مہینہ سن 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، تیسری روایت کے مطابق ذی قعدہ کا مہینہ اور سن 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال سن 4 یا 5 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور شوال یا ذی قعدہ کے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ وقت مقررہ کے اوپر مکہ کے جو قریشی لوگ تھے وہ قریشی لوگ تقریباً 4000 کی تعداد کے اندر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اس میں 300 گھوڑے سوار تھے اور 1000 اونٹ تھے۔ 4000 قریشی جنگجو، 300 گھوڑے ایک ہزار, اور مکہ مکرمہ سے نکل کر یہ لوگ مرو زہران, ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں, آج بھی ہے, معروف جگہ ہے, وہاں جا کر کے وہ لوگ ٹھہر گئے. ٹھہرنا اس نیت سے تھا تاکہ عرب کے دوسرے قبیلے بھی آ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. چنانچہ جب یہ لوگ مرو زہران کے اوپر پہنچے تو قبیلے غطفان بھی آ گیا, قبیلے اسلم بھی آ گیا, قبیلے اشجع کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے, قبیلے فزارہ کے لوگ بھی پہنچ گئے, اور قبیلے بنو کنانہ کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ گئے. یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے, اور ایک روایت کے مطابق 12,000 آدمیوں کا لشکر جرار قریشیوں کا تیار ہو گیا, اور یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر سے مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے وعدہ تھا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو, ہم اندر سے حملہ کریں گے, اور بیچ میں مسلمانوں کو پیس کر کے نعوذ باللہ ختم کر دیں. یہ ان کی سازش تھی. اس طریقے سے یہ لشکر جو ہے یہاں سے روانہ ہو گیا. یہ ہے ابتدائی مرحلہ احزاب کے اتحاد کے متعلق, کہ اس طرح انہوں نے اتحاد کیا, اور اتحاد کر کے 12,000 کی جمعیت جمع کر لی, اور مدینہ منورہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. اس نسبت سے سورت کا نام سورت الاحزاب ہوا ہے. اب شان نزول, سورت کا شان نزول کیا, مختلف روایتیں ہیں شان نزول کے سلسلے کے اندر. ایک روایت شان نزول کے سلسلے کے اندر مفسرین نے یہ نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ کے اندر اسلام جمنے لگا, تو مدینہ کے دو بڑے آدمی, نمبر ایک ولید ابن مغیرہ اور نمبر دو شیبہ ابن ربیعہ, یہ دو آدمی مدینہ منورہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لالچ دی کہ قریش مکہ والوں کے پاس جو مال ہے اس مال کا آدھا حصہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, اس شرط کے اوپر کہ آپ اپنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کو چھوڑ دے رہے. یہ انہوں نے آ کر کے لالچ دی. اس پر آیت کریمہ کا حصہ ہے ولا تطع الکافرین, کہ آپ کو کافروں کی طرف سے آئی ہوئی ایسی آفر کو قبول نہیں کرنا ہے, ان کی اطاعت آپ کو نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ کو تو دین کی دعوت کا کام برابر جاری اور ساری رکھنا ہے. تو ان لوگوں کی اس پیشکش کے اوپر سورہ احزاب کا نزول ہوا, اور ولا تطع الکافرین والے لفظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی گئی کہ ان کی ایسی کوئی بات کو آپ قبول نہ فرمائے. یہ ہو گئی پہلی روایت. نمبر دو, دوسری روایت اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ جس زمانے میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے بعد امن و امان کا ماحول تھا, راستے پر امن ہو گئے, لوگوں کو آنے جانے کے اندر سہولت ہو گئی. اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ سے ابو سفیان, اکرمہ ابن ابی جہل, اور ابو الاعور اسلمی، یہ تین آدمی مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے بتوں کو، معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے بتوں کو معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، بس اتنا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، اللہ کے یہاں یہ سفارش کا کام کریں گے، بس اتنا آپ کہیے۔ اگر آپ ہمارے بتوں کے لیے اتنا کہہ دیں گے تو ہم اب آپ کے ربوں کو، رب کو برا بھلا نہیں کہیں گے اور ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ ان تین آدمی کے وفد نے آ کر کے پیشکش کی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اوپر اس صورت شریفہ کا نزول ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی گئی، ولا تطع الکافرین، کہ آپ کافروں کی طرف سے آئی ہوئی ایسی بات کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، اور آپ پوری طاقت کے ساتھ شرک کی برائی، شرک کی مذمت، توحید کی مدح و ثنا لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ بت کسی حال میں اللہ کے یہاں شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ ایک دوسری روایت، تیسری روایت مفسرین نے یہ نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ مدینہ کے مقامی لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، خاص طور پر اہل کتاب، کہ اہل کتاب اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اس میں اگر یہ اہل کتاب یہودی لوگ ایمان لے آئیں گے تو دوسرے لوگوں کو ایمان کی دعوت آسان ہو جائے گی، ایمان ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت۔ اب بہت سارے یہودی حضور کی مبارک مجلس میں آنے لگے۔ نمبر ایک، قبیلے بنو قینقاع کے یہودی، نمبر دو، قبیلے بنو قریظہ کے یہودی، نمبر چار، نمبر تین، قبیلے بنو نذیر کے یہودی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آنے جانے لگے اور انہوں نے آ کر کے زبان سے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ مومن نہیں تھے، سب منافق تھے۔ اور یہ لوگ آ کر کے کبھی کبھی گستاخیاں بھی کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی فرماتے، درگزر فرماتے۔ اور چشم پوشی اور درگزر کا بس ایک مقصد کہ میرے اخلاق کے ذریعے سے یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ وہ لوگ توہین کرتے، گستاخیاں کرتے، بے ادبی کرتے لیکن آپ جو ہے چشم پوشی فرماتے، درگزر کر دیتے، معاف فرما دیتے۔ اور مقصد یہی کہ کسی طرح بھی یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اس پر باری سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت شریفہ کو نازل فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ ان منافقوں کے ساتھ زیادہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، مجالست، ان کے ساتھ مجلس، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ محفل زیادہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ زیادہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ کو ان کی رعایت کرنی پڑے گی، دینی امور کے اندر بھی ان کی رعایت کرنی پڑے گی، ان کی بات کو ماننا پڑے گا، اور ان منافقین کی بات کو ماننا، ان کی باتوں کی رعایت کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں. اسی لیے آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے زیادہ، نہ ان کے ساتھ آپ کی مجلس زیادہ ہو. ولا تطیع الکافرین والمنافقین. نمبر چار، چوتھی روایت اس سلسلے کے اندر یہ ہیں کہ ان منافقوں میں سے بعضوں نے کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی، اور دھمکی اس بات کے اوپر دی کہ اگر آپ اپنی دین کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے ہم آپ کو ختم کر دیں گے. اس طرح کی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلی دھمکی دی. کہتے ہیں کہ اس دھمکی کے اوپر باری سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت شریفہ نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا، جو آگے آیت کے اندر ہیں. وتوکل علی اللہ، آپ ان کی دھمکی کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھیں. یہ کوئی منافق آپ کو کبھی قتل کر سکے گا نہیں. وکفا باللہ وکیلا، اور ان کی طرف سے جن ایزا اور تکلیفوں کا آپ کو احتمال ہے تو اللہ کافی ہے. اللہ جو ہے ان کی طرف سے جو احتمالی تکلیف، احتمالی قتل جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائیں گے، اور یہ لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. اس طریقے سے منافقوں کی اس دھمکی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. یہ چار الگ الگ روایتیں اس سورت کے شان نزول کے سلسلے کے اندر بیان کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ، کہتے ہیں کہ صرف چار جگہ پر قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراحتاً نام مبارک آیا ہے، لیکن وہاں پر بھی لفظ یا کے ساتھ خطاب نہیں ہے، بلکہ بہت اہم ضرورت کے پیش نظر نام کے ساتھ آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان چار جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مبارک لیا. باقی عام طور پر یہی خطاب ہے، یا ایہا النبی، اے ہمارے نبی. اس طرح آپ کو محبت کے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد فرماتے، اور یہاں پر بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا. یا ایہا النبی کا لفظ استعمال کیا گیا، یا محمد کے ذریعے سے آپ کو خطاب نہیں کیا گیا. اس میں اتق اللہ کا لفظ ہے. یہ اتق اللہ کے لفظ سے کیا اشارہ ہے؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو صلح حدیبیہ کے زمانے میں تین آدمی کی جماعت آئی تھی، شان نزول کے اندر جو بتایا گیا، ابو سفیان اور اکرمہ اور ابو العور، تو ان لوگوں نے جب آ کر کے ایسی باتیں حضور کے سامنے کی تو صحابہ کو بہت غصہ آیا. اتنا غصہ آیا ان کی باتوں کو سن کر کے کہ بعض صحابہ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ حضور یہ لوگ ہمارے مدینہ میں آ کر کے ایسی باتیں کریں، ابھی ہم ان کو قتل کر دیتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، نہیں قتل مت کرو. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں معاہدہ ہو چکا ہے قتل نہ کرنے کا، اس لیے قتل کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے روکا. کیونکہ قتل کر دیتے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی. اسی لیے اتق اللہ کے لفظ کے ذریعے سے صحابہ کرام کو بتلانا ہے کہ ان مکہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے صلح کا، امن کا، قتل و قتال کے نہ کرنے کا، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے. اس لیے لفظ اتق اللہ کو مقدم کیا گیا کہ معاہدہ توڑنے میں اللہ سے ڈرو، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ لفظ اتق اللہ کو مقدم کر کے اشارہ کیا گیا. پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں تھے، آپ تو کسی حال میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے، پھر آپ کو کیوں خطاب کیا گیا یا ایھا النبی اتق اللہ؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے، پھر ولا تطیع الکافرین آپ کو کیوں فرمایا گیا والمنافقین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کافروں کی اطاعت کرنے والے تھے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، پھر آپ کو خطاب کر کے کیوں فرمایا گیا کہ لا تطیع الکافرین والمنافقین؟ دو جواب اس کے. پہلا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے تک اس معاہدے کی پابندی کر رکھی تھی، بالکل اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، پابندی کر رکھی تھی، لیکن آئندہ زمانے کے اندر بھی اس معاہدے کی پابندی باقی رہے اور آئندہ دور کے اندر بھی کسی موقع پر خلاف ورزی نہ ہو جاوے، اس کی تاکید کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اب تک تو آپ نے بھی اور صحابہ نے پابندی کی ہے، لیکن آئندہ بھی اس معاہدے کو نبھانا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنی نہیں. اس لیے کہ یہ معاہدے کی پابندی ایک بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ ہے، چونکہ فتح مکہ کا راز اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس معاہدے کی پابندی کے پیچھے فتح مکہ ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فتح کا راز پوشیدہ ہے. اسی لیے آپ کو آج تک جیسے آپ نے پابندی کی، آئندہ بھی آپ کو پابندی کرنی ہے. نمبر دو. دوسرا جواب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں حضرات صحابہ کرام کو تاکید کرنا ہے اور آنے والی امت کو تاکید کر کے سنانا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو یہ حکم دے دے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو، تو پھر امت کو اس بات کو کتنی اہمیت سے لینا چاہیے کہ جب نبی کو یہ تین بات کا حکم ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطیع الکافرین، کافرین کی اطاعت مت کرو، والمنافقین، منافقین کی اطاعت مت کرو، تو جب نبی کو اللہ تعالیٰ صراحتاً یہ حکم دے رہے ہیں تو آنے والی امت کے لیے تو یہ حکم کتنا اہم ہوگا، کتنا تاکید والا ہوگا. اس چیز کو بتلانے کے لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. تو خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تاکید ہے آنے والی امت کو. اسی لیے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی کافر کی بات دینی امور کے اندر ماننا جائز نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی روح سے دینی امور کے اندر کسی بھی کافر کی بات کو ماننا ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے دینی امور کے اندر کسی کافر سے مشورہ لینا بھی حرام اور ناجائز ہے. یہ اس آیت سے مسئلہ نکلتا ہے. نمبر 3، کافروں کے ساتھ زیادہ مجالست نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو روابط بڑھیں گے، تعلقات بڑھیں گے، اور یہ روابط اور تعلقات بڑھتے بڑھتے انسان کو اس درجے پر لے جائیں گے کہ وہ دینی معاملے کے اندر بھی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، کہ کبھی ان کا کوئی تہوار آ گیا تو اس میں شریک ہو جائے، اور دینی باتوں کے اندر آدمی نرم پہلو کو اختیار کرے. تو زیادہ مجالست، ایسی زیادہ مجالست کہ اس کی وجہ سے دینی امور کے اندر مدارات اور نرمی کرنی پڑے، اس سے اس آیت کریمہ سے ممانعت نکلتی ہے. ہاں، دنیاوی کاموں کے اندر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یا دنیاوی کاموں کے اندر ان سے مشورے لینا جو خالص دنیاوی ہو، اس میں دینی امور سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ جائز ہے. ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، ان سے مشورہ لینا، اس کی شرعاً گنجائش ہے، وہ اس آیت کی ممانعات کے اندر شامل نہیں ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں. اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں. یعنی یہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی بڑی شان حکمت سے، بڑے علم سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور آپ پیروی کیجئے، اتباع کیجئے اس حکم کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا، اور آپ اتباع کیجئے، آپ پیروی کیجئے اس حکم کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا. اس میں وہ سب باتوں کی تردید آ گئی کہ بتوں کے لیے شفاعت کرنے والے کہنا، بتوں کی برائی نہ کرنا، وہ سب باتوں کی تردید ہو گئی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو اچھی طرح خبر رکھنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح خبر رکھتے ہیں جو کام کے تم لوگ کرتے ہو. وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھو، اور آپ اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ رکھو. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی کافی ہے کام کو بنانے والا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام کو بنانے والا. اس میں صاف لفظوں میں فرما دیا گیا کہ وہ بھی راضی رہے اور اللہ بھی راضی رہے، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تھوڑا وہ بھی راضی اللہ بھی راضی. ایسے بین بین کا راستہ آپ کو نہیں اپنانا، آپ کو تو توحید کی مستحکم راہ کو اپنانا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. تین غلط باتوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. زمانے جاہلیت کے اندر تین بڑی خطرناک غلط باتیں عرب معاشرے میں مشہور تھی. نمبر 1، پہلی بات ایسی ہے جس کا دینی امور سے زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو بطور تمہید اور مقدمے کے لیے سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے. عرب معاشرے میں ایک بات یہ مشہور تھی کہ کوئی آدمی بہت ہوشیار ہوتا، بہت ذہین اور بہت چالاک ہوتا، تو اس کے لیے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سینے کے اندر دو دل ہیں. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ڈبل کھوپری کا آدمی، اس طرح عرب معاشرے کے اندر یہ جملہ مشہور تھا کہ اس کے سینے کے اندر دو دل ہیں، جو بہت ذہین اور ہوشیار ہوتا، چالاک ہوتا، ایسے آدمی کے لیے یہ کہاوت مشہور تھی. حالانکہ ایسا ہوتا ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے سینے کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور وہ بھی عامتاً بائیں جانب کے اندر ہوتا ہے. ہزاروں میں ایکات ہوتا ہے جس کو دائیں جانب کے اندر دل ہوتا ہے، باقی عامتاً بائیں جانب کے اندر دل ہوا کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر ایک تو یہ تردید کر دی گئی کہ یہ تمہاری جو بات مشہور ہے وہ سراپا غلط ہے، کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں ہوتے، ہر ایک کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دل رکھا ہے. نمبر دو، دوسری غلط فہمی کی بات یہ تھی کہ عربوں کے یہاں اگر کوئی آدمی غصے میں یا محبت کے اندر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے بدن کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے گا، مثلاً بیوی کو ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے دے دے، یا ماں کے سطر کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے دے، جس کا بعد میں چل کر کے نام زہار ہوا، پہلے اس کا نام زہار نہیں تھا زمانے جاہلیت میں. زمانے جاہلیت کے اندر تو یہ معاملہ تھا کہ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ یا ماں کی سطر کے اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی تو اب دائمی طور پر بیوی حرام ہو گئی، محرمات ابدیہ میں سے، کبھی بھی اب وہ بیوی شوہر کے لیے حلال ہی نہیں ہو سکتی، اس کو دائمی حرام سمجھتے تھے. اور یہی معاملہ تو ہوا تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. وہ آئی تھی حضور کے پاس حضرت خولہ اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے واسطے، اور پھر جا کر کے زہار کے احکام نازل ہوئے. تو یہ جو عرب معاشرے کے اندر ایک غلط بات مشہور تھی کہ اگر بیوی کو ایک مرتبہ تشبیہ دے دی تو وہ دائمی حرام ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کی تردید فرمائی کہ نہیں، دائمی طور پر وہ بیوی حرام ہوتی نہیں ہے. اپنی بیوی کو ایسے جملے کہنا حرام اور گناہ کا کام ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں یا دوسری محرمات ابدیہ، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ، ایسی محرمات ابدیہ عورت میں سے کسی عورت کی پشت کے ساتھ تشبیہ دے دے دے، یہ حرام بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسی بات سے بچنا واجب ہے. لیکن اگر ایسی بات بول دی تو اس بات کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی نہیں، بلکہ کفارہ دے کر کے بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے، اور اس کے کفارے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا. تو ایک تو یہ، دوسری ایک غلط رواج کی تردید ہو گئی. نمبر تین، عرب معاشرے کے اندر ایک تیسری خطرناک غلط بات یہ مشہور تھی کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا متبنا بنا لیا، لے پالک بنا لیا، تو اس کو سگے بیٹے کے درجے کے اندر سمجھتے تھے، حقیقی بیٹے کے درجے کے اندر متبنا کو، حالانکہ وہ ہوتا کسی اور کا بچہ، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تب اس کو اپنے سگے بیٹے کے درجے میں سمجھتے تھے. یہاں تک کہ اگر اس متبنا کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح دائمی طور پر حرام ہوتا ہے، اس طرح متبنا کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے. اگر متبنا اپنی بیوی کو طلاق دے دیوے یا متبنا کا انتقال ہو جاوے تو اس کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے حقیقی بیٹے کے درجے کے لیے. نمبر دو، جس طرح حقیقی بیٹا اپنے باپ سے اپنی ماں سے میراث کا حق پاتا ہے، اس طرح متبنا کو بھی میراث کا حق دیا جاتا تھا. یہ عرب معاشرے کے اندر ایک غلط رواج تھا، مشہور تھا. یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، پھر اپنا متبنا بنا لیا تھا، تو پورے عرب معاشرے میں ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، زید ابن محمد. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے غلط مشہور بات کی بھی تردید فرما دی کہ متبنا حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں ہو سکتا، نہ اس کو میراث میں حق ملے گا، نہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ حقیقی بیٹے کے درجے میں ہو سکتا نہیں. یہ تین باتوں کی تردید اس آیت کریمہ کے اندر فرمائی گئی، اور پہلی بات بطور تمہید کے بیان کی گئی. کیسے بطور تمہید ہوگی؟ پہلی بات کہ جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک آدمی کی دو ماں نہیں ہو سکتی. اس لیے بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. یہ ہے تردید کی تمہید کہ جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک انسان کی دو ماں نہیں ہو سکتی. اس لیے بیوی کو ماں یا بہن یا پھوپھی کہہ دینے سے وہ اس درجے میں آ جائے گی. نمبر دو، جس طریقے سے ایک آدمی کے سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح کسی انسان کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے متبنا کا ایک تو حقیقی باپ ہے ہی ہے، پھر تم نے اس کو اپنا متبنا بنایا تو تم کہاں سے حقیقی باپ کے درجے میں ہو گئے؟ اس متبنا کی ایک حقیقی ماں تو ہے ہی ہے، لیکن تم نے اس کو متبنا بنا لیا تو تم کہاں سے حقیقی ماں اس کی بن جاؤ گے؟ تو جس طریقے سے ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اس طرح کسی انسان کے دو باپ اور دو ماں نہیں ہو سکتے. یہ ہے اس غلط رسم کی تردید آیت کریمہ کے اندر. چنانچہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے فوراً اپنی اصطلاح بدل دی، فوراً زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا. اور یہ تمہید، یہ تو یہاں ضابطہ بیان کیا گیا، یہاں تو صرف ضابطے کا بیان ہے، لیکن آگے واقعہ آ رہا ہے اسی صورت میں آگے چل کر کے کہ متبنا کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے، وہ عملی بھی کر کے دکھلایا گیا. چنانچہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی پھوپھیزاد بہن تھی، قریشیہ تھی، یہ حضرت زید کے نکاح میں تھی. حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد وہ حضور کے نکاح کے اندر آئی. تو یہاں جو ضابطہ بیان کیا گیا، آگے اس کا عملی واقعہ بھی آ رہا ہے کہ حقیقتاً متبنا کی بیوی کے ساتھ متبنا جب طلاق دے دے وے تو نکاح کرنا جائز ہے، اور حضور کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. آگے اس کا تفصیلی واقعہ بھی اپنی جگہ کے اوپر آ رہا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے. اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا ہے، تمہاری مائیں, اور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا ہے کہ تم ان کو ماں سمجھو. وما جعل ادعیاکم ابناکم, ادعیاؤن یہ دعیون کی جمع ہے, دعیون واحد ادعیا جمع. دعی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر منہ بولے بیٹے کو, منہ بولا بیٹا. اور نہیں کیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کے درجے میں, اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہوں سے, سب تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہوں سے. یہ تینوں باتوں سے اس کا تعلق ہے کہ ایک آدمی کے سینے میں دو دل ہے کا, یہ سب زبانی باتیں, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بیوی سے زہار کیا تو وہ بیوی ماں بن گئی, یہ صرف زبانی بات ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. متبنا بنا لیا تو وہ حقیقی بیٹا بن گیا, یہ صرف زبانی بات ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل, اللہ تعالیٰ سچی باتیں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حق بات سچی بات فرماتے ہیں, اور وہی اللہ سیدھی راہ کی ہدایت کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ہی صحیح راہ کی ہدایت کرتے ہیں. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, تم ان کو پکارو, ہم ضمیر کا مرجع ہے متبنا, تم ان متبناؤں کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ, تم ان متبناؤں کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. یہ اللہ کے یہاں بڑی انصاف کی بات ہے, وہ اقسط عند اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی انصاف کی بات ہے. دیکھو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا ناجائز اور حرام ہے, وہ ہے کسی اور کا لیکن آپ بتاؤ کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ ناجائز اور غلط کام ہے. بہت سے لوگ پاسپورٹ وغیرہ میں یا ویزا لینے کے لیے اس طرح غلط کام کرتے ہیں, اس کی باقاعدہ حلف نامہ کرواتے ہیں, ایفیڈیوٹ کرواتے ہیں, اور دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بتلاتے ہیں. یہ شریعت کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے, بلکہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ بطور شفقت, حالانکہ معلوم ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے, لیکن بطور شفقت کے بھی اگر یوں کہا جائے کہ یہ بیٹا, یہ میرا بیٹا ہے, اس کو بھی ناپسند کہا گیا. یعنی اولا یہ کہا گیا کہ بطور شفقت کے بھی مت کہو, یہ اولا درجہ بتلایا گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس طرح کہنا اس کو بطور شفقت کے بھی ناپسند کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پس اگر تم کو ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو, پس تم ان کے باپ کا نام جانتے نہ ہو, یا یہ کہ تم اگر ان کے باپ کو جانتے نہ ہو تو وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں, وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں. وموالیکم, اور تمہارے دوست ہیں, رفیق ہیں, تمہارے دوست ہیں, تمہارے رفیق ہیں. یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اگر ہم کسی کے باپ کا نام نہیں جانتے تو پھر کیسے پکارے, تو کہ دینی بھائی, اے ہمارے ایمانی بھائی, مسلمان بھائی, یہ کتنا اچھا لقب ہے, یا یہ کہ دوستی کے لقب سے ان کو پکارو. لیکن باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اس کو اپنی طرف یا دوسرے کی طرف غلط منسوب نہ کرو. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان باتوں میں جو تم نے غلطی کی. اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان باتوں کے اندر جو تم نے غلطی کی. ولکن ما تعمدت قلوبکم, لیکن جو تم جان بوجھ کر کے کرو, لیکن جو تم جان بوجھ کر کے کرو, یعنی کبھی غلطی سے بے اختیار اگر ایسی بات نکل گئی تو اللہ معاف کریں گے, لیکن جان بوجھ کر کے بالقصد کسی کو دوسرے کی طرف منسوب مت کرو. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں کہ آج تک تمہاری اس طرح کی جو غلطیاں ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے کرم اور فضل سے معاف کر دیں گے.